نعم ده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی لالت کی وجہ سے آج شاید پورا ایک گھنٹہ نہ بول پاؤں. امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سے پھر اپنی روٹین میں آ جاؤں گا. دو چار ایسے سوالات ہیں جو ہفتے میں کئی بار لوگ پوچھتے رہتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کس طرح حاصل کی جائے. اگرچہ اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ سیر حاصل گفتگو ہوتی رہی، لیکن شاید ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں، ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ، ایک چیز باقی رہتی ہے. وہ ہے کہ کوئی شارٹ کٹ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے تک ہم بغیر کوئی ٹائم، کوئی وقت صرف کیے، بغیر کسی محنت کے، جد و جہد کے، ہم رب تک جا پہنچیں. اور دوسرا یہ کہ رب ہم سے راضی ہو جائے. یہ راہ اور یہ منزل دونوں ہی ایسی ہیں جہاں نہ تو ہم عقل کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں اور نہ کسی شارٹ کٹ کے ذریعے سے. یہ راہیں بڑی لمبی ہیں. عام طور پر جو لوگوں نے تجربے سے ایک گیس کے طور پر وقت نکالا، وہ کوئی 32 to 35 years بنتا ہے. یہ وقت اس لیے زیادہ لمبا لگتا ہے کہ رب تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کو راضی کرنے کی پری ریکویزٹس بہت ہیں. بجائے کسی لمبی تفصیل میں جانے کے، کیونکہ وہ تفصیل تو کئی بار یہاں زیر بحث آ چکی، اگر مختصراً میں یہ عرض کر دوں کہ معاملہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، اور اطاعت بھی اس طرح کی نہیں جیسی ہم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک دستور یہ چل نکلا کہ ہم اللہ کے احکامات کے بارے میں بھی سلیکٹو ہیں. وہ احکامات جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں، اور جو سوٹ نہیں کرتے ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اس کے اندر، اطاعت کے اندر، تو سلیکٹو ہونا ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے. جو جو اللہ نے فرمایا اس کی اطاعت کر لی جائے. جیسے کئی بار میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کی آیات کچھ بینات ہیں اور زیادہ تر مشابہات ہیں. مثالوں سے، تمثیلات سے کام لیا گیا ہے، اشارات سے کام لیا گیا ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو بینات ہیں، بالکل واضح ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی چند ایک ایسے ہیں جو بہت واضح نہیں ہیں. تو اس کے لیے آسان ترین راستہ جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انداز زندگی، اسلوب زندگی، وہ اللہ کے تمام احکامات کو بہت واضح کر دیتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کس طریقے کی زندگی گزاریں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب زندگی ہمارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت कि मौजूदगी में हमें किसी किस्म की किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं रहती। जैसे मैंने पहले भी कई बार अर्ज किया कि तफसीर बहुत मेहनत की है हमारे बुजुर्गों ने, फिकाह लिखी बहुत मेहनत की, अपनी तमाम उम्र इसी में गंवा दी, उनका एहसान है हम पर। लेकिन हम जैसे, खासतौर पर मुझ जैसे उम्मीद लोग जो हैं, जिनके पास इल्म न होने के बराबर है, हमारे लिए बाज़कात मुश्किल हो जाता है कि इमाम आज़म जनाब हज़रत इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ई, इसी तरह दूसरे इमामीन, इनकी बयान करदा तफासीर और इनकी लिखी हुई फिकह को हम पूरी तरह समझ पाएं। उसकी वजह यह है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, बहुत गजब का काम किया है, बहुत ही आला दर्जे का है, कि वो इल्म के बहुत बड़े मकाम पर फाइज थे सारे इमाम जितने भी थे। अहले सुन्नत जिन 12 साहबान को 12 इमाम मानते हैं, और इसी तरह अहले बैत में से जिन हजरात को 12 इमाम कहा जाता है, ये फकीदुल मिसाल लोग हैं, क्योंकि जो अहले बैत से हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से हैं, वहां तो जेनेटिकली भी इल्म ट्रांसफर हुआ है। उनका फरमाया हुआ एक एक लफ्ज इल्म अदब का शाहपारा है। इसी तरह जिन्हें अहले सुन्नत 12 इमाम मानते हैं, वो इल्म में फकीदुल मिसाल हैं। उन्होंने जो तफासीर लिखी वो अपने इल्मी मकाम से लिखी हैं। ये बिल्कुल इस तरह से है कि अगर कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट किताब लिखता है फिजिक्स के किसी एक मौजू पर या केमिस्ट्री के किसी मौजू पर, वो अपनी जहनी सतह के मुताबिक लिखेगा। अगर क्लास 5 का स्टूडेंट उस साइंटिस्ट की लिखी हुई किताब को पढ़ेगा तो बहुत सी बातें समझ नहीं पाएगा। अगर ये क्लास 5 का स्टूडेंट उसमें लिखी हुई अक्सर बातों को समझ ना पाए, उसका मतलब ये नहीं कि वो किताब एक खास मायार की नहीं है, बल्कि ये है कि ये 5वीं क्लास का स्टूडेंट वक्त से बहुत पहले उस किताब को पढ़ रहा है। यही वजह है कि जब हम तफासीर मुख्तलिफ पढ़ते हैं तो हम खासे खोए हुए होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो इसका सेफेस्ट तरीका जो मैंने ढूंढा वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज हयात की नकाली कर ली जाए आंखें बंद करके, क्योंकि मुसलमान के ईमान के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा अमली कुरान है, या कुरान की अमली तफसीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कोई ऐसा फेल नहीं है जो अल्लाह के अहकामात से बाहर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू से लेके तमाम वजीफ़े जिंदगी, तमाम वज़ाइफ़े जिंदगी अल्लाह के अहकामात के तहत थे। तो अगर उसकी हम नकल कर लें तो अल्लाह के अहकामात की पैरवी हो जाएगी। तो एक पहलू तो उसका यह है। दूसरा पहलू जो अक्सर जिसको हम इग्नोर करते हैं या जिसको हम किसी वजह से अहमियत नहीं देते, कि बचपन से जब से हमारी आंख खुली है घर में भी और घर से बाहर भी, तलकीन एक ही चीज की हमने देखी, वो नमाज और रोजा है। तो ये बचपन की सुनी हुई बातें इंसान के लाशऊर में जम जाती हैं। नतीजा ये है कि हमारा जहन انہی چیزوں کی طرف جاتا ہے کہ اگر ہم نے پانچ وقت کی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، تو ہم نیک ہو گئے. یہ تو اللہ کے صرف دو احکامات کی پیروی ہوئی ہے، گرچہ وہ بہت عام ہیں، خاص طور پر نماز، لیکن سینکڑوں احکامات میں سے یہ صرف دو احکامات کی ہم نے تعمیل کی ہے. تو کرنا یہ ہمیں پڑے گا کہ جو فرض عبادات ہیں اس کی پوری طرح پابندی کی جائے، تلاوت کلام پاک کثرت سے کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی بہت شدت سے پابندی کریں، اور وہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے جو ہم پر حقوق ہیں ان کی ادائیگی بہت ہی ڈیلیجنٹلی ہم کر لیں، بہت باریکی کے ساتھ. ہم صبح سے شام تک لاعلمی میں ہیں، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں. ہمارا اگر کسی دفتر میں کوئی کام ہے تو کسی جان پہچان والے آدمی کے پاس جا کے آؤٹ آف ٹرن اپنا کام ہم کراتے ہیں. یہ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ہے، کیونکہ وہ لوگ جن کے اپلیکیشن ہم سے پہلے وہاں موجود ہیں، حق ان کا ہے. تو ہم نے جو جان پہچان کو استعمال کیا تو ہم نے دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا. ہم کیو میں نہیں کھڑے ہوتے، اپنی ایلبو کے زور پر پہلے اپنا کام کرا لیتے ہیں. یہ ہم دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اسلام کے اندر اگر رب کو راضی کرنا ہے اور رب کو پانا ہے تو ہمیں ایسی باریک باریک چیزوں پر بہت زور دینا ہوگا، بہت باریکی سے ان کو دیکھنا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے کچھ کر دیتے ہیں، تو شیطان نہایت خوبصورتی سے ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا، کہ اللہ کے نام پر یہ دے دیا. یہ نیکی نہیں، تکبر ہے. ایک زمانے میں یہیں پر گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا، ہم میں سے اکثر لوگ بڑے فخر سے کہتے سنائی دیتے ہیں کہ صاحب میں تو اپنے تمام معاملات میں انصاف سے کام لیتا ہوں. تو میں نے اس وقت یہ گزارش کی تھی کہ انصاف سے کام لینا تو کوئی قابل فخر بات ہے ہی نہیں. اسلام کے مطابق انصاف سے کام لینا تو بیرسٹ منیمم، سب سے کم ترین ریکوائرمنٹ ہے ایک مسلمان سے اللہ تعالی کی، کہ مسلمان دوسرے کے ساتھ انصاف کا سلوک کرے. ایک کم ترین درجہ ہے اسلام میں جو اللہ مسلمان سے چاہتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ جو سلوک کرے وہ مبنی بر انصاف ہو. تو کم ترین درجے کو ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. جو قابل قبول سلوک ہے مومن کے لیے وہ ایثار کا ہے، یہ قابل قبول ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے انسان کے ساتھ، میں دوسرے مسلمان کے ساتھ نہیں کہہ رہا، دوسرے انسان کے ساتھ ایثار کا سلوک کرتا ہے تو وہ قابل قبول لیول ہے. وہ میں نے جب اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی تو عرض کیا تھا کہ فرض کر لیجئے کہ آپ نے کسی کے ساتھ 50-50 پہ پارٹنرشپ کی، سال کے اینڈ پر جو پروفٹ ہوا اس کو 50-50 پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم نے پوری دیانتداری اور ایمان کے ساتھ پروفٹ کیلکولیٹ کیا اور اس کو 50-50 پر ڈیوائڈ کر لیا تو یہ انصاف کا معاملہ ہے. تو ہم نے کچھ بھی نہ کیا, صرف اس ایگریمنٹ کی پابندی کر لی جو ہم نے لکھا تھا. لیکن اگر سال کے آخر پر ہم نے کیلکولیٹ کیا پروفٹ دیانتداری کے ساتھ اور پتہ یہ چلا کہ دونوں پارٹنرز کے حصے میں 100-100 روپے آ رہا ہے 50-50 کی بنیاد پر, تو وہ 100 روپے اپنے پارٹنر کو دیا اور اس کے بعد اس میں سے اپنے پروفٹ میں سے 25 روپے اس کو اور دے دیے کہ مجھے ضرورت نہیں پیسوں کی, یہ تم میری طرف سے تحفتاً رکھ لو. گرچہ دینے والے کو بے تحاشا ضرورت ہو, اس کے باوجود وہ دوسرے آدمی کو 25 روپے فالتو دے دے کہ یہ رکھ لو مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ ایثار سے کام لیا ہے. لیکن اگر اللہ توفیق بخش دے تو جتنی اپنی بیرسٹ منیمم ضرورت ہے اہل خانہ کی, اتنا پروفٹ اپنے پاس رکھ کے بقایا تحفتاً پیش کر دیا دوسرے پارٹنر کو, تو یہ قربانی سے کام لیا ہے. یہ قابل ستائش ہے. تو مومن جو ہے وہ انصاف اور ایثار پر نہیں چلتا, وہ قربانی پر چلتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے لیے وہ قربانی کرتا ہے. یہ قابل ستائش ہے, اس سے رب راضی ہوتا ہے. تو وہ انسان جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے قربانی سے کام لیتا ہے کہ دوسروں کے لیے قربانی کرتا ہے, چاہے وہ وقت کی ہو, چاہے وہ اپنی باری کی ہو, چاہے وہ اپنے آرام کی ہو, چاہے وہ اپنے مال کی ہو, قربانی کرتا ہے دوسروں کے لیے اللہ کے نام پر اور پھر اسے یاد نہیں رکھتا. یہ وہ لوگ ہیں جو رب کو جیت لیتے ہیں, جو رب کو پا لیتے ہیں, جو رب کو اپنا بنا لیتے ہیں. تو عبادات, فرض عبادات منیمم ریکوائرمنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت, اور آخر پر دوسرے مسلمانوں پر اور پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ قربانی کا کرتے ہیں وہ. یہ وہ لوگ ہیں جو رب کو پا لیں گے, رب کو اپنا بنا لیں گے, رب کو راضی کر لیں گے. اس راہ کے خطرات میں جو میں نے سمجھا ہے اب تک, دو بڑے کھڑ آتے ہیں, ایسی کھائیاں آتی ہیں جن سے انسان نکل نہیں پاتا. وہ یہ ہے کہ شیطان اسے یاد دلاتا ہے بڑے خوبصورت پیرائیے میں کہ اس نے دوسروں کے لیے کیا کیا. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے انداز میں انسان کی زبان سے یہ بات ادا ہو جاتی ہے کہ اللہ کا بڑا میرے اوپر کرم ہے, پروردگار نے نہایت احسان فرمایا میرے اوپر کہ مجھے یہ توفیق بخش دی کہ میں اپنے وقت, آرام اور مال میں سے دوسروں کو حصہ ادا کر دوں. یہ نیکی برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنی چاہیے پروردگار کے حضور کہ یا پروردگار تو مجھے نیکی کی توفیق بخش دے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو مجھ پر ایک اور احسان کر کہ جو ہی میں تیرے کسی بندے کی خدمت کروں اس کو تو میرے ذہن سے محو کر دے, وہ یاد ہی نہ رہے, یادداشت کا وہ حصہ تو مجھ سے چھین لے جس میں تیرے دوسرے بندوں کی ہوئی خدمت یاد رہ جاتی ہے. یہ دعا اللہ سے کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرے ایک کانشس ایفرٹ کہ بات یاد نہ آنے پائے کہ کسی کے لیے کیا کیا. خاص طور پر اس وقت کے دوسرا آدمی جب ڈسے تو اس وقت زبان پر کہیں غلطی سے یہ نہ آ جائے کہ یار میں تو اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا رہا اور یہ اس کے جواب میں ڈس رہا ہے. یہ نہ آنے پائے کہیں, بلکہ اس کے برعکس اللہ انسان کے دل میں یہ ڈال دے کہ اس شخص نے جو میرے ساتھ یہ غلط سلوک کیا ہے یقیناً مجھ سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے اس آدمی کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں, میں حق ادا نہیں کر سکا جس کی وجہ سے اس نے یہ سلوک کیا میرے ساتھ. تو پہلے سے زیادہ مہربان ہو جائے اس آدمی کے ساتھ, اپنے دشمن کے لیے, دوستوں کے لیے ضرور مہربان ہوئی ہے لیکن اپنے دشمنوں کے لیے بہت مہربان ہو جائیے. یہ چیز آپ کو رب کے قریب لے جائے گی, رب آپ کا ہو جائے گا. آپ اپنے لیے دعا مانگیں یا نہ مانگیں لیکن اپنے دشمنوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے دعا ضرور مانگیے. یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دشمنوں کا بھلا ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن ایک ضمانت میں دے سکتا ہوں کہ رب آپ کا اس کے صدقے بھلا ضرور کر دے گا. لیکن اس نیت سے دعا نہ مانگیے گا کہ میرا بھلا ہو جائے گا, پورے خلوص اور دیانتداری کے ساتھ اپنے دشمن کی بھلائی کے لیے دعا کیجیے. یہ وہ سب نکتے ہیں جو ان سوالات کے جواب میں میں عرض کر رہا ہوں کہ جس میں ہر روز بلا ناغا دو تین لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے گا, رب ہمیں مل جائے گا. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ وہ راہ ہے جس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں, یہ وہ راہ ہے جس پر انسان کبھی عقل سے پہنچ نہیں پایا, اس منزل کو نہیں پاتا عقل کے ذریعے. یہاں جنون چاہیے, اور جنون بھی یہ کہ میرے رب کا یہ حکم ہے مجھے یہ کرنا ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مجھے یہ کرنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر پہلو سے بہت روشن و درخشاں ہیں. اتنے روشن حیات طیبہ میں سے اگر ہم دیکھیں تو سخاوت, اف اور درگزر, یہ تین صفات ایسی ہیں جو سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں. میں پھر رپیٹ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ہر پہلو بہت عظیم ہے, اور ان عظیم پہلوؤں میں سے یہ تین چیزیں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں کہ خلق خدا کے لیے ہاتھ بھی کھلا جیب بھی کھلی, قرض لے کر بھی دوسروں کی خدمت کر دی, اور پھر اس کا ذکر زبان پر ساری عمر نہیں آیا. اف اور درگزر کا یہ عالم کہ بدترین دشمن اور کفر کے انتہائی اگلے مقام تک پہنچے ہوئے شخص نے بھی اگر کوئی زیادتی کر دی تو اس کی زیادتی کرنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. یہی وجہ ہے کہ کبھی زمین پہ شکن نہیں آئی, اس لیے کہ وہ درگزر اس مقام کی تھی کہ اگلے کے قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا اسے. اس سنت کو پکڑ لیجئے, یہ رب تک لے جائے گی یہ سنت. یہ انسان کو اپنی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, محنت کرنا پڑتی ہے اس پر اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے. ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا, شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی. ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھے اور رب مل جائے, وہ تو معلوم نہیں کس طرح سے ہمارے معاشرے میں یہ وظائف اور تسبیح کا چلن اس شدت کے ساتھ آ گیا کہ ہم زندگی کی جدوجہد جس کا سبق اللہ نے دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ امت کے لیے پیش کیا تھا, ہم اس جدوجہد اور محنت کو بھول گئے اور اس کو ریپلیس ہم نے کر لیا وظیفے اور تسبیح سے. मेरी कोशिश ये होती है कि जो लोग मेरे पास तशरीफ लाते हैं मैं उनको किसी न किसी तरह ये समझाता रहूं कि रब ताला ने कायनात के इस हिस्से को आलमुल असबाब बनाया है, यहां हर चीज का एक सबब है, हत्ता के मौत भी बेसबब नहीं रखी अल्लाह ने। यहां हमें हुज्जत का हुक्म है, कुरान में भी रब ने कहा कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, बहुत क्लियर ऑर्डर है ये, बहुत ही क्लियर। लेकिन हम अपनी अमली जिंदगी के लिए भी वजीफे और तस्बीह के पीछे भागते हैं। अल्लाह का एक बड़ा क्लियर हुक्म है कि औलाद की अपने वसाइल के मुताबिक बेहतरीन तालीम और तरबियत माँ बाप पर फर्ज है, ये बच्चे का हक है अपने माँ बाप पर। लेकिन हमारी कोताहियों से, हमारी लापरवाहियों से अगर बच्चा गुस्ताख होने लगता है, सरकशी आती है, तो हम वजीफे और तस्बीहात के पीछे भागते हैं। ये मुसलमान का रवैया नहीं है। मुसलमान का तो रवैया यह है कि जो अल्लाह का हुक्म है मैं उसे पूरा कर लूं। वो रिव्यू कर लेता है कि मेरी तरबियत में कहां पर कोताही है जिसकी वजह से बच्चा मेरा गुस्ताख हो रहा है, वो उसे फौरन ठीक कर लेगा अपने रवैये को, और बच्चा कुछ अरसे के बाद खुद ठीक हो जाएगा। तो ये वज़ाइफ और तस्बीहात जो हम दुनिया के हसूल के लिए करते हैं, इसको हम अपनी जिंदगी से निकाल दें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मेहनत, जुद्दोजहद और हुज्जत से काम लें दुनियावी मसाइल में, और उसके बाद अल्लाह के हजूर दुआ करें कि या बारी ताला तूने जो मुझे जिस्मानी और जहनी सलाहियतें अता फरमाई थी मैंने उनसे अपनी दानिश में बेहतरीन काम ले लिया, और जो मैं मेहनत कर सकता था तेरी दी हुई हिम्मत से वो मैंने कर डाली, तू इसे कबूल फरमा और मुझे इसका बेहतरीन अजर अता फरमा दे। ये दुआ करने के बाद भूल जाइए अपने रब ताला पर, मामला छोड़ दीजिए फिर, क्योंकि उस पर भरोसे और उस पर यकीन का तकाजा यही है कि जब हम खुद मेहनत कर लें और जद्दोजहद कर लें, तो उसके बाद जब हम ये अल्लाह से कह दें कि तूने जो कुछ हमें जिस्मानी और जहनी सलाहियतें बख्शी थी उनसे काम लेके हमने मेहनत कर ली, जो कुछ हमारे बस में था अब मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, तो इसका बेहतरीन अजर अता फरमा दे, तो फिर हम भूल जाएं सब कुछ, क्योंकि हमने अल्लाह के हजूर पेश कर दिया है इसे। उस पर यकीन और उस पर भरोसे का तकाजा यह है कि हम कतई तौर पर भूल जाएं, और फिर जो उसका नतीजा अल्लाह की तरफ से आ जाए उसे हम हंसते हुए चेहरे के साथ कबूल कर लें कि ये मेरे रब का अता करदा है। ये बात मैंने पहले भी यहां 2-3 मरतबा कही है, और इसी जमन में मैं आपसे हजरत अली करमला वजह का एक रवैया जिंदगी का वो जरूर अर्ज कर दूं कि हजरत अली करमला वजह का ये रूटीन रहा जिंदगी में कि जब कोई दुआ कबूल हो गई तो हजरत अली करमला वजह ने अल्लाह के हजूर सजदाए शुक्र अदा किया, और जब कोई चीज, कोई दुआ कबूल नहीं हुई, कोई चीज हासिल न हुई तो भी अल्लाह के हुजूर सजदाए शुक्र अदा किया। किसी चीज के मिल जाने पे, दुआ के कबूल हो जाने पर सजदाए शुक्र समझ में आ जाएगा, लेकिन कोई दुआ कबूल न होने पर और कोई चीज हासिल न होने पर सजदाए शुक्र अदा करना समझ में नहीं आता इंसान के। वो सजदाए शुक्र अदा इसलिए किया जाता था, हजरत अली करमल वजह इसलिए अदा फरमाते थे कि अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि या बारी ताला मेरी ये दुआ यकीनन मेरे लिए नुकसानदेह थी,
یا جو چیز جس کی میں نے خواہش کی وہ میرے لیے نقصان دہ تھی، تو نے مجھے اس سے بچا لیا، عطا نہیں کی، تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے احسان کو مانتا ہوں کہ تو نے مجھے ضرر رسان چیزوں سے بچا لیا۔ تو ہم پھر اپنی زندگی میں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ والا رویہ لے آئیں کہ جب محنت کر کے ہر چیز اللہ کے سپرد دے دی کہ یا اللہ تو اس کا بہترین اجر عطا فرما دے، تو پھر جو کچھ مل جائے اس پر سجدہ شکر ادا کیا جائے، خواہ وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹو۔ پھر یہ رویہ رکھا جائے حضرت علی کا سا۔ تو جب ہم اس راہ پر چڑھ جائیں گے تو رفتہ رفتہ رب ہمارا ہو جائے گا، لیکن رب کی دوستی حاصل کرنے کا صرف ایک فقرے میں جو فارمولا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ رب کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب ہمیں اپنا دوست بنا لے، رب ہمیں اپنا دوست بنا لے، تو ہمیں رب کو اپنا دوست پہلے بنانا پڑے گا، اور دوستی کا صحیح معیار یہ ہے کہ انسان اپنے دوست کی بات کو رد نہیں کرتا، دوست کی بات سے انکار نہیں کرتا۔ تو جب ہم اللہ کو دوست بنا لیں گے اور اللہ کی ہر فرمان پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے گا۔ یہ پچھلے میری بیماری سے پہلے جو 10-15 روز تھے اس میں کوئی 50 لوگوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ رب ہم سے راضی ہو جائے گا، رب ہمیں مل جائے گا، یا کچھ لوگوں نے بالکل سٹریٹ ڈائریکٹ کوسچن کیا کہ رب کو اپنا بنانے کے لیے کیا نسخہ استعمال کیا جائے۔ تو ان میں سے اکثر و بیشتر تو وظیفہ ہی پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا دے دیں کہ اللہ ہمارا ہو جائے۔ وظیفہ بمائنی ایک روٹین کے، تو یہ وظیفہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے تمام احکامات A to Z کوشش کیجئے کہ اس کی پیروی ہو جائے۔ اگر اللہ کے احکامات ڈھونڈنے میں دقت آتی ہے تو پھر سیدھا ایک نسخہ وہ پکڑ لیجئے جو مجھ جیسا ان پڑھ آدمی بڑا آسان پاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اندھی تقلید کر لی جائے، اندھی نقل کر لی جائے۔ ہم ریگستان میں دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کی، ایسا انسان جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ نخلستان میں پہنچ گیا ہے، ایک صحرا ہے، نخلستان دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ کنفرمیشن ہمارے پاس ہے کہ وہ شخص اس صحرا میں جو نخلستان ہے اس تک جا پہنچا۔ تو جب ہم ریت کو غور سے دیکھتے ہیں تو اس پر فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں اس آدمی کے۔ ہم کچھ بھی نہ کریں، نہ یہ ڈائریکشن دیکھیں کہ یہ کس ڈائریکشن میں گئے ہیں، نہ یہ دیکھیں کہ یہ قدم کتنے لمبے ہیں کتنے چھوٹے ہیں، صرف اتنا کر لیں کہ ان فٹ پرنٹس پہ، پاؤں کے نشانات پر اپنے پاؤں رکھتے ہوئے چلنا شروع کر دیں، تو ہم یقینی طور پر اس نخلستان میں جا پہنچے گے جہاں وہ شخص جا پہنچا تھا جس کے پاؤں کے نشان پر پاؤں رکھتے ہوئے ہم چلے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جو اپنے منزل کو پہنچے، باقی سب راہ رو ہیں، اس راہ کے مسافر ہیں، منزل پہ کوئی نہیں پہنچا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارک ہے جو جا پہنچی اپنی منزل کو۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے چلے جائیں تو ہم یقیناً فلاح کی منزل کو جا پہنچیں گے۔ تو یہ تو آسان سا نسخہ میں عرض کر دیتا ہوں رب کو پانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب کو اپنا دوست بنا لینے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے چلے جائیے۔ بڑا سیف راستہ ہے، اس میں کہیں نہ تو بھٹکنے کا اندیشہ ہے نہ کسی غلطی کا امکان رہتا ہے، بس اندھی تقلید، منزل کو جا پہنچیں گے ہم۔ میں آپ سے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر آپ کی خدمت میں پہلے ہی کی طرح حاضر ہوتا رہوں گا. خدا حافظ.